طریقتك ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة جائز رضو السلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے میں یہ عرض کروں کہ 77 سال یعنی 77 ایئر
اللہ اکبر
کا اکثر حصہ آپ نے سفر میں گزارا، ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی جو اسلامی بھائی حاضر ہیں وہ بھی اس بات پر بڑی توجہ کریں کہ لکھا گیا ہے کہ 77 سال 77 ایئر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اکثر حصہ میجورٹی ٹائم جو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ وہ آپ نے سفر ٹریولنگ میں جرنی میں گزارا۔ اچھا اس میں چند چند دنوں کی ساری کیفیت ہوا کرتی تھی کہ کہیں کسی جگہ چند دنوں کے لیے، کہیں ہفتے کے لیے، کہیں مہینے کے لیے، اس طرح آپ کا سلسلہ رہا ہے اور 20 سال تو آپ نے اپنے پیارے مرشد پیر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اور خدمت میں آپ نے گزارا اور وہاں سے جو آپ نے برکتیں اور فیض حاصل کیا، پیر صاحب کی خدمت سے اللہ کی رحمت بہت کچھ مل جاتا ہے۔ پیر صاحب جامع شرائط پیر ہو تو پھر تو جو ان کی بارگاہ سے عطائیں ہوتی ہیں کہ وہاں آ رہا ہوتا ہے، یہاں سے بٹ رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، بس کوئی لینے والا ہو۔ مزید یہ کہ میں امیل سنت سے یہاں یہ میں عرض کروں گا کہ سمرقند، بخارا، افغانستان، دمشق، اصفہان اور دیگر شہروں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر فرمایا اور اس سفر کی جو بنیاد کتابوں میں لکھی ہے وہ علم دین کا حصول ہے۔ اب یہ کہ اس وقت اتنی آسانیاں تو نہ تھی، 500-600 صدی کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو اس وقت تو ٹرانسپورٹیشن کا جو عالم تھا وہ یہی تھے، گھوڑے اور اونٹ اور دیگر اس طرح کی جو چوپائیوں کی جو سواری ہوتی ہے، زیادہ تر وہی سواریاں ہوتی تھیں، پیدل چلا جاتا تھا۔ تو ایسے میں اتنے زیادہ شہروں کا سفر یہ کر گئے اور آج اتنی آسانیاں ہیں، چھت ہے، پنکھے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کنوینس ہے، آگے پیچھے محبت کرنے والے اور یہ ہیں، لیکن آج وہ سفر ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا سفر نہیں ہو پا رہا، میں رجوع کرتا ہوں، جہازوں میں ٹکٹیں نہیں ملتی، ٹرینوں میں بھی ٹکٹیں بہت مشکل سے ملتی ہیں، بسیں بھی کم پڑ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی، مگر یہاں مقصد ہے علم دین۔ سفر تو بہت ہو رہا ہے دنیا میں، بڑھ چکا ہے سفر اور ٹکٹیں پرابلم کرتی ہیں، یعنی اتنا ٹرانسپورٹیشن اور ٹریولنگ فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی۔ دین کے لیے سفر نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، بہت کم ہو رہا ہے اور اس وقت اتنا ہوا جیسے ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے عرض کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہماری طبیعتوں میں علم دین کے لیے سفر کرنا قربانی دینا آ جائے۔ پلیز،
اب سہولتیں ہیں، جذبہ نہیں، پہلے سہولتیں نہیں تھی اتنی لیکن جذبہ جو تھا نا وہ سب پر غالب آ جاتا تھا، اب جذبہ مغلوب ہو گیا ہے۔ تو اب بھی لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ تر دنیا کے لیے، دین کے لیے تو دنیا کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں, اور اگر رسالہ پڑھنا بھی ہے نا تو انتظار کریں گے اگر کوئی تحفے میں مل جائے تو پڑھ لوں گا, بٹتا ہوگا تو کہیں تقسیم ہوتا ہو تو لے لوں گا. دینی کتاب خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. روزہ رکھنا ہے تو سحری مفت ملے گی. اب جیسے یہاں اتنے سارے جمع ہوئے نا, اگر ان کو یہ کہہ دیا جاتا نا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ آئیں گے سب مختلف شہروں سے, اپنا اپنا کھائیں گے پلے سے, پھر آپ کو بھاؤ پتا چلتا آپ کو کہ کس طرح یہ جمع ہوتے ہیں. صحیح عرض کر رہا ہوں, اور اگر یہ پکنک پر جائیں گے کسی بھی دنیاوی کام کے جائیں گے تو پلے سے کھائیں گے, ان کو کوئی مسجد میں نہیں ٹھہرائے گا, یہ ہوٹل میں ٹھہریں گے, لاکھوں کا خرچ کریں گے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب ہم لوگ دین کے لیے اگر قربانی دینی بھی ہے تو ہم مطلب یعنی کہ مال کی نہیں دیتے, تھوڑا بہت وقت دے دیا. اب اس پہ بھی کئی کہانیاں ہوتی ہیں جو سفر کر کے آتے ہیں, اس میں بھی اپنے پلے سے ہر ایک نے خرچہ کیا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کسی نے کسی سے کوئی ترکیب بنائی ہو. لیکن یہ مسئلہ بتا دوں کہ جیسے کراچی آنا ہے مدنی مذاکرے میں اور سوال کیا کسی سے کہ میں جا رہا ہوں مجھے ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس, آپ کر دیں ٹکٹ کا انتظام, تو یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, کیونکہ یہ شرعی وہ نہیں ہے. کوئی ایسی مجبوری کے جس کے لیے سوال کیا, حج کرنا ہے حج کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے, عمرہ کرنا ہے مدینہ دیکھنا ہے بڑی تڑپ ہے مدینہ کی سبحان اللہ, مگر اس کے لیے کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتے, سوال نہیں کر سکتے. تو یوں کوئی دین کے لیے بھی اگر قربانی دینا سیکھے نا تو پھر اس کام میں برکت بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی زیادہ ملے گا اور بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. تو ہم سب کو قربانیاں دینی چاہیے, ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی, تو کتنی محنت سے ہم تک دین پہنچایا, لیکن افسوس کہ ہم مطلب بالکل بھی یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی دینے کے نام پر آگے بڑھتے نہیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے, آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, اللہ کے دین کے لیے تھوڑا وقت دیں, تھوڑے پیسے خرچ کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا, فائدہ بھی ہوگا, اصلاح بھی ہوگی, امت کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا.
ان میں دی نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے نا, اس کا اندازہ ہمیں شاید ہو نہیں پا رہا. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر بار کے معاملات میں, کاروبار کے معاملات میں علم اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارا نقصان اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار کریں اور علم دین حاصل کریں اور اس کو اس طرح لے جیسے بے روزگار کو آفر کر دی جائے کہ یار آپ کی جاب لگ گئی ہے, تو وہ کتنی بے چینی کے ساتھ اپنی جاب اور اپنی جاب کی تنخواہ کے لیے بے چین ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے, جیسے بے روزگار کو اپنے آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا احساس ہے, اس طرح اگر علم دین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کہ یار میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ, میں کروں گا کیا, اپنی دنیا میں بھی معاملات کو کیسے درست کروں, قبر و آخرت کا میرا کیا بنے گا, اگر یہ چیزیں اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے تو شاید دنیا کے لیے جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم دین کے لیے بھی کر لیں.
کاش. ایک بزرگ کا ارشاد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کچھ نقل کیا, وہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان جتنا دنیا میں تنگ دستی سے غربت سے ڈرتا ہے اگر اتنا ہی جہنم سے بھی ڈرتا ہو
اللہ اللہ
تو دونوں ہی سے بچ جاتا. انسان جتنا دولت سے پیار کرتا ہے اگر اتنا ہی جنت سے پیار کرتا ہو تو دونوں کو پا لیتا,
دونوں کو پا لیتا. کیا بات ہے.
تو یوں مطلب یہ کہ ہماری حالت بہت
بہت بری ہے,
بہت بری حالت. انہیں اب نماز آپ ہم روتے ہیں مسجدیں خالی ہیں مسجدیں خالی ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر اس قوم کو پیسے دکھاؤ نا تو مسجد آپ کی بھر جائیں گے. ہاں اب ترکیب بنا لو کہ جو پہلی صف میں اتنے 100 روپے, دوسری صف میں اتنے, بعد جماعت پڑے گا اس کو یعنی اتنے اتنے ہم 100 روپے 500 روپے 800 روپے دیں گے فی نماز, سارے بے روزگار سمٹ کر مسجدوں میں آ جائیں گے اور پھر اس میں ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے پہلی صف پانے کے لیے. اب روزگار والے بھی دوڑ پڑیں گے, بے روزگار تو خاص کر کے پہنچیں گے نا, ایک روزگار لگ گیا نماز پڑھو پیسے تو یہ اللہ کرے کہ ہم مال کی محبت سے آمین آمین نکل کر مولا کی محبت پا لینے میں کامیاب ہو جائیں.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ حضور کیا یہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور اس کی روک تھام اور سد باب کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے اور زلزلے کے دوران جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی عاشقان رسول کو بتا دیجئے اور زلزلے کے دوران جب لوگ اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں کیا یہ شہیدوں میں لکھے جائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ زلزلے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سبب حقیقی تو وہی ارادت اللہ. اصل سبب جو ہے حقیقی سبب وہ تو اللہ پاک کا ارادہ فرمانا کہ اس نے چاہ تو زلزلہ آیا. اور عالم اسباب میں یعنی وہ اس کا سبب جو بنا جو عام جو اسباب ہوتے ہیں ان میں تو عالم اسباب میں باعث اصلی بندوں کے معاصی یعنی عالم اسباب میں یہ ہے کہ بندوں کے گناہ کے سبب زلزلہ آتا ہے اور افسوس کہ اس سبب کو دور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جس کو جھٹکا لگا وہ بھی اگر بچ گیا تو اس نے گناہ کرنے ہوتے ہیں اور جس نے سنا اس نے بھی گناہ کرنے ہوتے ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں, اللہ کے نیک بندے بھی پڑھیں. تو یہ کہ ایسے موقع پر تو ہمیں زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے کہ ہم کو اس آفت سے حفاظت ہو. اس سے بچنے کے لیے ویسے ایک اول تو گناہوں سے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, گناہ چھوڑنے. تاہم ایک وظیفہ بھی ہے, یا قہار 100 مرتبہ اگر پڑھا کریں تو انشاءاللہ آفتیں دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو جو مسلمان زلزلے میں فوت ہو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جناب میرا آپ سے عرض ہے کہ ہمارے یہاں برف زیادہ ہوتی ہے تو جنازے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگ جوتے پہن کے جنازہ ادا کرتے ہیں تو جوتوں میں کیچڑ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ اس طرح جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟
اگر جوتے اوپر نیچے ہر طرح سے پاک ہیں اور کوئی جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. اب یہ کیچڑ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ کیچڑ جو برف کی بن گئی تو ہر کیچڑ ناپاک نہیں ہوتی, اور اس وقت تک کسی کیچڑ کو جو راستے میں جیسے کیچڑ ہوتی ہے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ہمیں کوئی یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ ناپاک, بھائی اس میں بچے نے پیشاب کیا تھا یا فلاں اس میں گوبر مکس ہے, یہ پتا ہو کنفرم. قیاس سے اور اٹکل سے نہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے عام طور پر ہوتا ہے, لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. یہ شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے. اچھا اب اگر جوتے کا تلا ناپاک ہے اور پہن کے پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر جوتے کا تلا ناپاک ہے اور پاؤں نکال کے جوتے پہ کھڑا ہو گیا تو ہو جائے گی نماز. اگر جوتے کا اوپر کا حصہ ناپاک ہے اور اب اس پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. لیکن جہاں بھی یہ نہیں ہوگی کا کہا گیا نا تو وہ اتنی نجاست ہو کہ جس دن ایک درم سے زیادہ, مثلاً یہ کہ ایک درم, اب وہ اس کو سمجھانا تھوڑا دشوار ہوتا ہے, ہتھیلی پر جیسے قطرہ ڈالتے رہے قطرہ تو یہ گول بنتا جائے گا دائرہ, پھر جہاں سے یہ کنارا ٹوٹا اس کا بہنے کے لیے اتنا ہر فرد کا ہر شخص کا اپنا درم ہے. تو اس مسئلے میں تو یہ کہ درم سے زیادہ اگر نجاست ہے تو نماز نہیں ہوگی, اور درم ہے تو نماز مکرہ تحریر میں ہوتی ہے, درم سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ خیر نماز جنازہ کا تو اعادہ لوٹانا یہ تو نہیں ہوتا, لیکن دوسری نمازوں میں اگر ایسا ہے تو تو اس کو بہتر یہ کہ اگر ایک درہم سے کم ہے تو بھی پاک کر کے دوبارہ پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی کبھی اجمیر شریف حاضری ہوئی ہے اور ہم سب پیارے اسلامی بھائیوں کی دعا فرما دیجیے.
اللہ کریم حضور خواجہ غریب نواز کے دربار کی حاضری نصیب کرے. بہت سال ہو گئے مجھے, البتہ دو بار سفر ہوا ہے اجمیر شریف کا. آپ ایک ساتھ اچھا, میں مجھے جو یاد ہے وہ دو بار میں نے اجمیر شریف کا سفر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہاں پہلی بار جب ہم ہند میں گئے تھے نا اس وقت بھی سفر کیا تھا ہم نے اجمیر شریف کا. الحمدللہ دو بار حاضری ہوئی ہے اجمیر شریف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ہے کہ کیا عورتیں بالوں میں مہندی لگا سکتی ہیں؟
جیسے کہ بال سفید ہو گئے تو لال مہندی لگاتی ہیں, یہ جائز ہے.
اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا کہ خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟
بہار شریعت جلد اول پہلی پیج نمبر 774 مسئلہ نمبر 59, جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام یعنی بات چیت اب منع ہے, البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے. یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے وہ جلد جلد پوری کر لے. لیکن یہاں جلد کرنے میں یوں سمجھتے ہیں کہ وہ دو سجدے کے درمیان بیٹھیں گے نہیں, صحیح یوں کر کے یوں چلے جائیں گے, جلدی پڑھیں, یہ جلدی نہیں. واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہے, سورت ہے تو کوئی لمبی سورت نہ پڑھے, اور اس طرح مطلب ہے کہ وہ جلدی جلدی اس کو پوری کرے. خطبہ شروع ہو گیا, مسجد میں داخل ہوا تو آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. لوگ تو یہ آگے بڑھتے آ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں, جہاں پہنچے خطبہ شروع ہوتے ہی بیٹھ جانا ہے. دوران خطبہ آیا تو مسجد کے اصل مسجد فنا مسجد میں نہیں ضرورت بیٹھنے کی. اب جیسے کہ یہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں اصل مسجد کے یعنی کہ یہ بہت بڑا حال ہے فضان مدینہ کا, پیچھے ایک منڈیر بنی ہوئی ہے جس کو پاڑی بولتے ہیں پالی بھی بولتے ہیں, تو یہ منڈیر. اچھا اب کانچ بھی لگ گیا. اچھا 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 چلو, تو وہ یہ اس منڈیر کے باہر جو حصہ ہے نا کھلے آسمان کا, یہ ہماری یہاں فیضان مدینہ میں یہ فنا مسجد ہے. تو اس میں اگر جیسے خطبے کے دوران چلتا ہوا آ رہا ہے اندر کے لیے تو چلتا ہوا ہے, یہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اب جیسے منڈیر کے اندر داخل ہوا مسجد کے حصے میں, اب آگے نہیں بڑھنا, بھلے جگہ ہے بیٹھنا, بس وہیں بیٹھے. یہ آگے بڑھے گا تو ہی گناہگار ہوگا خطبے کے دوران, لیکن لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, اگر کبھی زندگی میں ایسا کیا تو توبہ کریں. اسی طرح چلتے ہوئے جو آتے ہیں مسجد کے اندر, جدھر جگہ ملی ادھر بیٹھیں گے, دوران خطبہ مسجد میں چل رہے ہوتے ہیں, اگر کبھی آپ چلے بھی ہیں تو توبہ کریں, اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے, شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل. امام خطبے پر کھڑا ہو گیا تو اب یہ کہ بیٹھ جانا ہے, اب آگے بڑھنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی پر اثرات ہو جائیں تو کیسے جان چھڑائی جائے؟
دعوت اسلامی کے بستے تو ہیں روحانی علاج کے, یہ مطلب ذرا اس میں تو وہ اس کا علاج تو پروپر وہی کرتے ہیں جو جیسے بستوں پر آپ رجوع کریں. میں اب جیسے اثرات وہی ہیوی ہوتا ہے نہیں جاتا, جان نہیں جوڑتا آسانی سے, کوئی سے مطلب کمزور ہوتے ہیں, جیسے انسان کمزور انسان کسی کے پیچھے پڑ جائے تو ایک دھمکی سے بھاگ جائے گا, اور اگر کوئی پاور فل اگر ٹکر گیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جان کے در پہ ہو جاتا ہے. انسانوں میں اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے. بعض بڑا عامل جو علاج کرتا ہے بابا جی, ان کا بھی کنڈا کر دیتا ہے, ایسا پاور فل جن بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اللہ کریم آسانی کرے اثرات کے جتنے ہمارے عاشقان رسول مریض مریضائیں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، شریر جنات کے شر سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے.
سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی شاپ کیپر کے پاس ہم لوگ جائیں اور وہاں پہ اپنے کپڑے وغیرہ سلوانے کے لیے جب ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی جان اتنے پیسے آپ کو ہم ابھی دے رہے ہیں اور اتنے پیسے جب آپ کپڑے سی دیں گے تو تب ہم ادا کر دیں گے، تو جس ڈیٹ کو دکاندار نے ہم کو کپڑے واپس کرنے ہوں اگر وہ اس دن ہمیں نہیں دیتا اور ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو وہ بجائے کسٹمر سے معذرت کرنے کے وہ ان کو ایڈوانس واپس کر کے اور بالکل اینڈ ٹائم پہ پھنسانے کے، بالکل پھنس گئے ہم لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسے اپنے واپس لیں اور جائیں، تو آپ اس پہ کیا اپنی رائے دیں گے؟
ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جو زبان ایک مسلمان کی زبان عوام میں بولے مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، تو واقعی یعنی کہ جو وعدہ کیا عہد کیا اس کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا اب بعض اوقات یہ نا کہ پیسے لو اپنے اٹھاؤ، تو وہ گاہک بھی جو ہوتا نا وہ بعض اوقات آزمائش والا ہوتا ہے، وہ ایسی مطلب اس کو دیتا ہوگا، ایسی باتیں سناتا ہوگا، غصے میں آ کر وہ درزی بولتا ہوگا بھائی جان چھوڑو یار اپنے پیسے لے لو، ایسا بھی ہوتا ہو. کوئی نرمی سے بات کرے، پیار سے، محبت سے اور عاجزی کے ساتھ، تو اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ پیسے اٹھاؤ چلو، ایسا کیونکہ وہ دکاندار نے پیسے لیے اور جو بنا رہا ہے تو وہ لوگوں سے لڑنے کے لیے اس نے دکان نہیں بنائی، روزی روزگار کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بنائی ہے. تو اس لیے گاہک کو بھی نرمی کرنی چاہیے، اور جہاں یہ درزی اگر سختی کرتا ہے اس کو بھی نرمی کرنی چاہیے. عام طور پہ جو بیچنے والا ہوگا نا یا اس طرح کا درزی ہے یا جو بھی یہ سختی نہیں کرے گا، تو اس کو پتا ہے کہ سختی کروں تو میرے گاہک بھاگ جائیں گے، تو میں کھاؤں گا کہ ہوا تو ہی ملے گی میرے کھانے کے لیے. جو زیادہ تر یہ جھگڑے جو ہے نا یہ گاہک کی طرف سے ہوتے ہیں، ناک میں دم کر دیتے ہوں گے. تو اللہ کریم فریقین کو ہدایت دے، سب نرمی کرنے والے بنے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، یعنی کہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو ہم سب اللہ کرے نرمی کرنے والے بن جائیں. نرمی کرنا یہ ہمارے حقا کی سنت بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نرمی کریں گے انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب کیا کریں، نرمی ابھی تو ذہن بنتا ہے، ہاں نرمی کرنی چاہیے، لیکن ابھی جیسے بیٹھے ہوئے نا نرمی کے لیے سر ہلا رہے ہوں گے، ہاں نرمی کرنی چاہیے. ابھی کوئی یہاں سے آئے گا نا اس کی لات ماری نا اس نے ٹانگ لگی ہے، اندر دیکھتا نہیں ہے میں بیٹھا ہوں یہاں، سارا وہ حساب کتاب پورا کر دے گا. تو یہ ہماری پرانی عادتیں بنی ہوئی ہے، رف ٹاکنگ کی، جارحانہ گفتگو کے انداز کی، تو یہ ایک دم سے نکلنا اس کا مشکل ہے. اگر تسلسل کے ساتھ کنٹینیو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، نیک اعمال کا رسالہ لے کر اس میں خانے پر کرتے رہیں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، خانے پر کرتے رہیں گے، روزانہ جمع کرواتے رہیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، باقی جو بھی اس طرح کی گناہوں بھری صحبتیں ان سب سے جان چھڑا لیں گے، تو ضروری بھی ہے جان چھڑانا، تو منع کیا نا قرآن و حدیث میں، اتنی ممانعت ہے. بری صحبت جو ہے یہ گناہ جو کرتے ہیں جو لوگ اور گناہوں بھرا جن کا حساب کتاب ہوتا ہے تو ممانعت ہے. تو قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد، یہ تفسیرات میں ظالم سے مراد غیر مسلم، کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگری ہیں ظالم. یہاں تو صحبت ہی ظالموں کے ساتھ ہے ہماری، ہم کون سے خود مظلوم ہیں، ہماری حالت بھی ایسی ہے. بس تو بس وہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ایک محاورہ ہے، ہر چیز اپنے اصل کو پہنچتی ہے. جو گالیاں بکتے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہوتے ہیں، دوسروں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، جوا کھیلنے والے، تو اس طرح کی صحبت میں نیک بندہ کبھی جائے گا نہیں. شریف آدمی تو ان کی گلی سے بھی نہیں گزرے گا. یار ان کی گلی سے بھی گزریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یار اپنے اوپر کوئی بات آ جائے. ایسوں سے بچنا ضروری ہے. بے نمازیوں کی صحبت بھی خطرناک ہے. جی ہاں, بے نمازی بہت بڑا فاسق ہے. شریف آدمی تھوڑی ہے بے نمازی. شریف اگر ہو تو ہوتا رہے, لیکن نام شریف ہوگا اس کا. جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا. بھلے وہ اس وقت غالب اکثریت بے نمازی ہے, میں صحیح بات کرتا ہوں. نماز بے نمازی صحیح آدمی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم ہم سب کو نمازی بنا دے, صحیح آدمی بنا دے. ناراض نہیں ہونا, کوئی بے نمازی ناراض ہو کر اٹھ کے چلا نہ جائے. اب یہ میں نے تو اللہ کا حکم سنا ہے کہ نماز پڑھو, اب اس میں اگر ناراض ہوتے ہیں تو یہ اور تباہی ہے نا. اس میں تو ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو ہماری تو شان یہ ہے کہ ہمارا شان یہ ہونی چاہیے. مسلمان کی مسلم کی تو تعریف بھی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو. مسلم کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو ہماری وجہ سے خطرے میں. ہم سے لوگ گلی بدلتے کتراتے, یار ابھی کچھ گالی دے دے گا جھاڑ دے گا. ہم ایسے نہیں ہوں, ہم کو نرمی کرنی ہے. فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. فلاح و کامرانی, فلاح مانے فلاح و کامرانی دونوں کے معنی ایک ہی ہے, کامیابی. ایک کامیابی جو ہے یہ نرمی اور آسانی میں, ورنہ یہ نادانی میں تو سارے کام جو بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں. ہم لوگ نادانی میں کام بگاڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے ذرا یہ آنکھ دکھائی, تھوڑا اس کو تڑی دی تو ہمارا کام بن گیا, بظاہر بن جائے گا. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ گناہ ہم کر چکے ہوں, اس کا دل دکھا دیا ہو, مجھے گالی نکل گئی ہو, اس کی توہین کر دی ہو, اور کام جو رکا ہوا تھا اس میں اس کا بےچارے کا قصور نہ ہو. تو یہ کہ ہم نے تو بلا وجہ چڑھائی کر دی نا اس پر. اس لیے وہ پیار محبت سے جو کام, اگر آپ بولتے ہو پیار محبت سے کام نکلتا ہی نہیں ہے, آج کا زمانہ نہیں ہے یار, پھر جو پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں ان کی برکت سے تو یار دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ بھی تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں نا. بے شمار ایک تعداد ہے جو نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, نرمی کرتے ہیں, جن کے اخلاق اچھے ہیں. جو لوگ ان پر غصہ کرتے ہیں, ان کو جھاڑتے ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں بولتے, مسکرا کر گزارا کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو آپ کو یوں لگے گا کہ یار نہیں یار یہ مومن آدمی, یار فلاں نے اتنا ظلم کیا لیکن اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا اس سے. اور جن سے جن جو مطلب یعنی کہ اپنے بدلہ نہیں لیتے نا, معاف کر دیتے ہیں, یہ اہل فضل ہیں. ایسے لوگوں کو ایک صفت یہ بھی ہے ان کی, تو قیامت کے دن ان کو بے حساب جنت میں داخلے کا اذن ہوگا کہ جاؤ چلے جاؤ جنت میں. تو ہم دنیا میں آئے تو ذرا جنت کے لیے ترکیبیں کرنی ہے نا, اور وایا مدینہ جنت جانا ہے انشاءاللہ. تو ہم دوزخ کا سامان کیوں کریں؟ الدنیا مزرعت الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, یہ حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی پڑھی. تو جو بوئیں گے یا وہ کاٹیں گے. تو یہاں اگر ہم کانٹے بوئیں گے تو آخرت میں کانٹے ملیں گے. نعوذ باللہ اگر ہم گناہ بوئیں گے یہاں قیامت میں انگارے, نیکیاں بوئیں گے تو جنت کے پھول انشاءاللہ. سب ہوگا اللہ کی رحمت سے کام انشاءاللہ.
کسی نے سوال کیا ہے, کبھی آپ کو ٹینشن ہوئی ہے؟ اور اگر ٹینشن ہوئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ٹینشن کے وقت؟
یار ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں. بچہ ایک دن کا بچہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, ماں دودھ نہیں پلاتی تو چیخیں مارتا ہے, ہواں ہواں کرتا ہے نا, ٹینشن بھی تو ہوتا ہے. ٹینشن بولو, غصہ بولو, جو بھی بولو, یہ بول نہیں سکتا تو یہ رو رو کے احتجاج اپنا نوٹ کراتا ہے. ٹینشن فری تو یعنی کہ فکر مند ٹینشن فری, یہ تو دنیا میں شاید ہوگا تو نہیں. قبرستان میں ہوں گے ٹینشن فری, جو زیر زمین, زمین کے نیچے, زمین کے اوپر جو گورکھا نے قبر کھودنے والے, اس کو بولو گے کبھی ٹینشن آیا وہ ایسی لسٹ بتائے گا کہ بھاگتے بنے گی. چینجن فری کون ہے؟ صلو علی الحبیب
انشاءاللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو لوگ ہر بات میں اپنے ہی فضائل بتاتے ہیں, میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا, کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے؟
یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے, یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے, بعض مبلغین کی بھی عادت ہوتی ہے, بعض مقررین کی بھی عادت ہوتی ہے. وہ جو بھی ہوں میں زیادہ نہیں بولوں گا. یہ جب اپنے فضائل شروع کرتے ہیں نا تو جو غصہ طبیعت کے لوگ ہیں نا وہ بزن ہوتے ہیں. میں نے یوں کیا, میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا, بےچارے یہ شاید احساس کمتری کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں عنصر ہوگا. کوئی اب کوئی فضیلت بیان نہیں کرتا تو یہ کہ منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں, اپنی فضیلت خود مسلط کیے جا رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے, فضیلت تو وہی اچھی جو لوگ بیان کریں گے یار اس نے کام کیا, تو اس میں مزہ ہے. اب یہ کہ ہم کہیں کہ ہم نے کام کیا مزہ نہیں ہے اتنا. تو یہ اس سے بچنا چاہیے اپنی تعریف, اب میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا نہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا میں جو بکری میں کرتی ہے نا, تو جو میں کرتا ہے وہ چری چلتی ہے, بکری میں کرتی ہے تو ذبح ہو جاتی ہے. تو اپنی خود ستائی اپنی تعریف بلا ضرورت بلا حاجت نہ کیجیے. بزرگوں نے اپنے منہ سے جو ارشاد فرمایا تو اس پر ہم کو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپنے منہ سے تعریف کرتے ہیں. نہیں نہیں, ان کی ہزار مصلحتیں ہوتی ہیں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا قائد المسلمین ولا فخرا, کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا, میں مسلمانوں کا قائد ہوں سردار. یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بدگمانی کرے گا تو وہ جہنم کے ایسے طبقے میں جائے گا جہاں سے کبھی نکل نہیں سکے گا. یعنی یوں تحدیث نعمت کے لیے کسی نے اپنی تعریف کی, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے یا دوسروں کی ترغیب کے لیے, تو بعض بزرگاں نے دین اپنی تعریف, غوث پاک نے بڑے اقوال ہے غوث پاک کے تو اس طرح کے, یعنی کہ اپنی تعریف کے, لیکن یہ تحدیث نعمت کے لیے اور تاکہ لوگ قریب آئیں اور آپ کو مانے. تو غوث پاک ایسے کہ ان پر کون مطلب بدگمانی کرے گا, لیکن ابھی میں اپنے فضائل بیان کروں گا نا کہ میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا اور لوگوں نے تو میرے ساتھ مطلب بس سلوک اچھا نہیں کیا, میری قدر نہیں کی. اگر یہ بولنا شروع کروں گا تو یہ پھر ٹرینیں بھر بھر کے ادھر نہیں آئیں گی فضان مدینہ میں, کہیں اور چلی جائیں گی. میں سمجھانے کی درد کر رہا ہوں. تو اسی طرح مبلغین کو بھی چاہیے کہ اپنے فضائل منہ سے نہ بیان کریں, کوئی بھی کرتا ہو, یا مقررین بھی اگر سمجھ پڑتی ہو ان کو تو نہ کیا کریں سر. نعت خوانوں کو بھی تھوڑا میں متوجہ کروں گا کہ وہ بھی نہ کیا کریں. کبھی بھی اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ آدمی کو مہنگا پڑتا ہے. اپنے نام بھی القاب سے نہیں لینا چاہیے, اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مجھ سے کسی نے کہا تو میرے منہ سے نکلے گا کہ مجھے وہ فلاں نے کہا کہ حضرت ذرا آپ یوں, اب یہ لفظ حضرت اس نے بھلے نہ کہا, حکایت کرنا ضروری تو نہیں ہے نا, نکل جاتا ہے بعض اوقات. حضور مجھ سے فلاں نے کہا کہ حضور آپ ذرا وہ احتیاط کیا کریں, اب وہ لفظ حضور نہ بولتے تو خالی یوں بولتے کہ فلاں نے کہا کہ آپ احتیاط کیا کریں. یہ بھی مرض لوگوں میں ہے, مطلب اپنے منہ سے مطلب یہ کہ اپنی نکل جاتا ہے. اس پر بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے, پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا بیان کیسا رہا, میں نے نعت پڑھی کیسا, مجمع جمع کے نہیں. اچھا ایک تو یہ صورت, دوسری صورت یہ ہوتی ہے آج یار میری تیاری نہیں تھی تو یار بیان برابر کر نہیں سکا. اچھا یہ بھی ایک مطلب ٹیکٹ ہوتا کہ سامنے والا بولا ارے نہیں نہیں یار آپ نے تو ایسا بیان کیا کہ یوں تو یوں, سمجھے. اس طرح نعت خواہ کہ یار وہ دو دن سے وہ محفلیں ہو رہی تھی اور سونے کا موقع صحیح نہیں ملا, آواز آج تو میری بیٹھ گئی تھی, تو ارے نہیں آواز تو یار اسی آواز کھلی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مطلب یعنی کہ اش اش کر اٹھے تھے یا جیب میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے, سمجھے, آنسو پوچھنے کے لیے رومال نکالنے کے لیے نہیں. کسی اور کام کے لیے ہاتھ ڈالتے تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو خیر، اور جیسا ماحول، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، تو لیکن یہ کہ یہ بہت ہے، بالکل ہاتھ لہرا کر یہ داد وصول کی جا رہی تھی، بولو بولو. تو یہ بھی ایک انداز ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین یوں نہیں کرتے ہوں گے، اب بعض مبلغ کہلانے والے کرتے ہوں گے جو مقررانہ انداز اختیار کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایسا کرنا جو ہے نا، یہ میرا اپنا ہے، یعنی کہ اوپینین ہے، یہ میری رائے ہے کہ ایسا نہیں، نہ کیا جائے. ایک نارمل سادہ سا انداز ہو، ایسے الفاظ ہوں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. اس سے مطلب ہے کہ ہارڈ الفاظ بولے آدمی، کہ اب کیا مطلب اگلے کے سر سے گزرے، پلے کچھ نہ پڑے، تو پھر اس سے کیا مطلب؟ تو اپنی علمیت کا ایک سکہ تو جم جائے گا. یار کیا تقریر تھی یار، تو سمجھ ہی نہیں پڑتی، بہت بڑی علمی شخصیت ہے. کیا ہوا اس سے؟ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، آپ نے لوہا تو مان لیا، لیکن آپ تو وہیں لٹ کے لٹ رہے نا. تو بات وہ کہ جو آسان ہو، جو سمجھ بھی آ سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان انداز میں گفتگو کرتے تھے. یہ جو آپ اس کے پڑھیں، مطلب پیارے آقا کی شان میں آسان، کہ عام آدمی بھی سمجھ لیتا تھا ایسی، ورنہ تو نیکی کی دعوت اور تبلیغ مشکل ہے نا. اگر ہارڈ زبان میں آدمی مطلب ایسا کرے گفتگو، تو سمجھے گا کون؟ بات وہ کرے جو سامنے والے کی سمجھ میں آئے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ اس کو اصل وہ ہارڈ بولنا نہیں آتا، تو یہ اپنا مطلب شاید یوں کہہ رہا ہے، تو یہ واقعی مجھے نہیں بولنا آتا، اور آپ بھی دعا کریں مجھے بولنا ہی نہ آئے ہارڈ. مجھے کیونکہ مجھے تو نیکی کی دعوت دینی ہے، مجھے مسجدیں بھرنی ہیں، نمازی بڑھانے ہیں، سنتوں کے پابند بنانے ہیں، عاشقان رسول کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، تو میں ہارڈ بولوں گا تو یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے. تو یہ مجھے نہ آئے نہ، تو یہ اچھا ہے، آسان آسان بولا کروں اور ہم سب مل کے مدینہ کرتے رہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیر صاحب، میرا نام شاہ نظر خان اتاری، سوات سے تعلق ہے. الحمدللہ یہاں کثیر طلباء اکرام جو ہے نا وہ سوات سے تشریف لائے علم دین حاصل کرنے کے لیے، مانسیرا اور کشمیر کے طلباء اکرام بھی ہیں. آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ تمام طلباء اکرام کے لیے دعا فرمائیں اور میری بھی بخشش کے لیے دعا فرما دیں. یہ مدنی جو منے ہے، یہ صدائے مدینہ بھی لگا رہے ہیں اور یہاں جو ہے نا اپنا درس بھی ہوتا ہے الحمدللہ، سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور باقی انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں پراپر جا رہے ہیں الحمدللہ. میں اس وقت مدرس ہوں، تو مجھے شعبہ حفظ کے طلباء کو کس طرح آگے لے کر چلنا چاہیے کہ یہ حفظ سے فارغ ہوتے ہیں فوراً درس نظامی کی طرف چلے جائیں، اور کس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ یہ والدین، اساتذہ اکرام اور علم دین کے ساتھ جو ہے ان کی لگاؤ رہے، تو اس لحاظ سے ہمارے رہنمائی فرما دیں.
ماشاءاللہ سوات کا مدرسہ مرحبا، اور طلباء کرام تو جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو انداز آپ نے بتائے، تو یہ انداز ہی تو ہے کہ ان کو اس طرح تربیت کرتے رہنا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کام یہ کرتے کرتے اگر حافظ قرآن بنیں گے، تو پھر ان کو جامعۃ المدینہ کی بھی ترغیب اس دوران جاری رہے، ان کے جو سرپرست ہوں ان کا بھی ذہن بنایا جاتا رہے کہ دیکھو یہ جب حفظ کر لیں گے تو آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلانا. لیکن ظاہر جامعۃ المدینہ میں داخلے کے اپنے شرائط ہیں، وہ جو بھی قوانین ہے اس کے مطابق یہ ذہن بنا دیا جائے کہ اگر وہ اس پہ پورا اترے گا تو پھر انشاءاللہ یہ اس کو جامعۃ المدینہ پڑھانا ہے. اگر کوئی شرط کمزور ہے اس کی، تو وہ کمزوری دور کر کے پھر اس کو جامعۃ المدینہ میں داخل کیا جائے، داخلہ دلا دیا جائے، اور یہ عالم دین بنے، اللہ کرے مفتی اسلام بنے، تو انشاءاللہ خاندان بھر کی وہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہوگا. اس طرح ذہن بناتے رہیں. ماشاءاللہ مرحبا، اللہ آپ کے مدرسے کو اور برکت دے، مدینے کے 12 چاند لگائے، خواجہ غریب نواز کی برکتیں آپ سب کو نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. کیا بڑی عمر کے لوگ حفظ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، کچھ مدنی فولی نائب فرما دیں.
بڑی عمر والے حفظ کر تو سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کا ذہن فری ہوتا ہے، ان کے ٹینشن کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. بڑوں کو ٹینشن کافی ہوتے ہیں، تو بڑی عمر سے مراد اگر بوڑھا ہے تو ویسے ہی اس کا حافظہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، عام طور پہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے بوڑھا پہ. تو इसलिए उसका हिफ्ज करना जो है ना इसके लिए दुश्वारी होगी, लेकिन बहरहाल जज्बा है तो कोई कर जाए तो कर जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से, पूरा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से तकमील होगी, पूरा होना होगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
एसएमएस के जरिए सवाल है कि खवातीन अपने वालिदैन से मिलने कब्रिस्तान जा सकती हैं, क्योंकि घर में इनका कोई मर्द नहीं है।
वालिदैन से कब्रिस्तान में मुलाकात, कब्रों पर हाजिरी
आइए।
हाँ नहीं, वो औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है, नहीं जा सकती। जाकर भी माँ बाप थोड़ी मिलेंगे या नजर आएंगे इनको, घर पे ही साले सवाब करती रहे।
सवाल ये है कि अपने अंदर खुद एतिमादी कैसे पैदा करें।
खुद एतिमादी के माना क्या है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, भरोसा, एतमाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कैसे पैदा करें? अब इसके भी तो साइड इफेक्ट है ना, खुद एतमादी अगर इस तरह की है कि बस मैंने जो कहा मैंने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल भरोसा, मुझे एतमाद है मुझे कि मैंने जो कहा वो दुरुस्त कहा, ये इसको खुद राई बोलते हैं, खुद राई की भी ममानत है। तो ये क्या है, यहाँ खुद एतमादी पैदा करने से क्या मतलब मुराद लिया जाए?
असल में बाज लोगों में कुव्वत फैसला नहीं होती
जी,
और इसी तरह जो है वो अपना कोई भी काम करते हैं तो उसमें उनको एतमाद नहीं होता कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो गालिबन इस हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं।
तो वसवसों में मुब्तला ऐसे कमजोर जहन के लोग होते होंगे जिनको वसवसा होता होगा, तो इसमें ये कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मशवरा भी तो रखा है ना हमारे लिए कि मशवरा हम कर लें, कि मगर मशवरा उससे करें नेक आदमी हो, दयानतदार हो, और जो मतलब अमीन हो, अमानतदार हो, यानी कि आपकी बातें हम सबको कहता फिरे वो, और साहिब और राय भी हो, अच्छा वो मशवरा देने का अहल हो, ऐसे मुसलमान से मशवरा कर ले, तो मशवरे में बरकत रखी गई है। अगर अपने फैसले पर एतमाद नहीं आ रहा तो ठीक है मशवरा कर ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम तीन मर्तबा पढ़ा तो गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति السبعي ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم। حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
سبحانك اللہ
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وسلم في خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ